حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالک ان عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة الانصاري ثم المازني ان ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والبادية. ابو سعيد صحابی جو ہیں انہوں نے عبداللہ بن ابی سعسعہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تحب تو پسند کرتا ہے الغنم بکریاں والبادیہ اور جنگل یعنی تجھے جنگلوں میں رہنا اور بکریاں چرانا زیادہ مرغوب ہے. فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ پھر جب تم اپنی بکریوں میں ہو یعنی چرا رہے ہو او بادیتک یا اپنے جنگل میں فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ پھر تم آزان دو نماز کے لیے فَارْفَعْ صَوْتَكَ تو بلند کرو اپنی آواز کو بن ندائی آزان کے ساتھ یعنی آزان ہمیشہ بلند آواز میں پڑھی جانی چاہیے. فَإِنَّهُ کیوں اس کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ لَا يَسْمَعُ نہیں سنتا مَدَى حد صوت المؤذن مؤذن کی آواز کی جنن کوئی جن ولا انسن اور نہ کوئی انسان ولا شیئن اور نہ کوئی اور چیز الا شہد لہ یوم القیامہ مگر قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہی دے گی. کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی اور جو جو چیز اس آواز کو سنے گی وہ تمام چیزیں قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی جس سے اسے قیامت کے دن فائدہ ہوگا. قال ابو سعید ابو سعید کہتے ہیں سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے. باب ما یحقن بالآذان من الدماء. ما یحقن حی قاف نون حقن کا معنی ہوتا ہے روکنا بند کرنا. جو روک دیے جاتے ہیں بالآذان آذان کی وجہ سے من الدماء خون بہانا یا خون مطلب یہ ہے کہ آذان جہاں دی جائے وہاں سے بہت سی آفات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اور شاید اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں جب بہت بارشیں ہونے لگتی ہیں بہت کوئی آفات آنے لگتی ہیں تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کے آزانیں دینے لگتے ہیں. ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ آزان سننا گوارا نہیں کرتے اور ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ مولویوں کو برا بھلا کہنے والے خود آزانیں دینے لگتے ہیں. یہ وقت وقت کا فرق ہے نا. تو انسان کو اس سے پہلے کہ وہ ایسی چیزوں کا مذاق اڑائے اپنے اصلاح کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر فتنوں سے بچائے ہی رکھے. حدثني قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا بنا قوما. انس بن مالك کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کسی غزوے پہ لے جاتے کسی قوم کے اوپر چڑھائی کے لیے لم يكن يغزو بنا نہ ہمیں لوٹ کا حکم دیتے حتى يصبح یہاں تک کہ صبح ہو جاتی یعنی رات کو دھاوا بولنے کو نہیں کہتے تھے اگر کسی قوم پہ چڑھائی کرنی ہوتی. مسلمان خود سے ابتدا نہیں کرتے تھے جب تک کہ انہیں کسی فتنے کو ختم کرنا مقصود نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر حملہ آور ہونے کے لیے جاتے تو رات کو اچانک نہیں حملہ کرتے تھے بلکہ صبح کا انتظار کرتے حتی یصبح یہاں تک کہ صبح ہو جاتی وینظر اور دیکھتے. کیا دیکھتے؟ فَإِن سَمِعَ آذَانًا اگر اس بستی سے آذان کی آواز آتی كَفَّ عَنْهُمْ تو روک دیتے ان سے یعنی ان پہ حملہ آور نہیں ہوتے تھے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں. وَإِن لَمْ يَسْمَعْ آذَانًا اور اگر آذان نہ سنتے اغار علیہم تو ان پہ غارت گری کرتے. قالا کہتے ہیں فخرجنا الی خیبر تو ہم خیبر کی طرف نکلے فانتہینا الیہم لیلن تو ہم جا رکے ان کے پاس رات کو فلما اصبح جب صبح ہوئی ولم یسمع آذانن آپ نے کوئی آذان نہ سنی رکبا آپ سوار ہوئے ورکبت خلف ابی طلحہ تھا اور میں ابی طلحہ کے پیچھے سوار ہوا وان قدمی لتمس قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھو رہے تھے. قال حضرت انس کہتے ہیں فخرجوا الینا بمقاتلہم ومساحیہم پھر وہ نکلے ہماری طرف اپنی ٹوکریاں اور کدالے لے کر فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قالوا محمد واللہ محمد والخمیس کہنے لگے محمد اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر. قال فلما رآهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا قال اللہ اکبر آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر خربت خیبر خیبر برباد ہو یا مرد آباد جیسے ہم کہتے ہیں. انا اذا نزلنا بساحة قوم جب ہم کسی قوم کے صحن میں اتر آتے ہیں فساء صباح المنذرین تو بڑی بری ہوتی ہے صبح ڈرائے جانے والوں کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے جہاں پر آزان ہوتی ہو. گویا آزان مصائب سے یا قتل و غارت سے بچانے والی چیز ہے. اور یہ خمیس جو لفظ آیا ہے خمیس خمس سے ہے خے میم سین پا 5، اور اس میں ایسا لشکر مراد ہے، خمیس کا معنی لشکر ہے، ایسا لشکر مراد ہے جس میں 5 حصے ہوں، میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمہ اور ساقہ، یہ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، یعنی مکمل ایک بڑا لشکر مراد ہے۔ باب ما یقول اذا سمع المنادی، جب آزان سنے تو کیا کہے، جواب کیا دے یا صرف سنتا ہی رہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو، نداء آواز کو کہتے ہیں لیکن یہاں بمانہ آزان ہے، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو کہو جو مؤذن کہتا ہے یا جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کا جواب ہے، وہ دوسری حدیث سے پتہ چلے گا۔ حدثنا معاذ بن فضالۃ قال حدثنا ہشام عن یحیی عن محمد بن ابراہیم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة انه سمع معاوية يوما فقال مثله الى قوله واشهد ان محمد رسول الله۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو مؤذن کی طرح کہتے سنا، یعنی دوسرا شخص جو ہے وہ ایک صحابی کو آزان کا جواب دیتے ہوئے سنتے اور بتاتے ہیں کہ وہی کہہ رہے تھے جو آزان دینے والا کہہ رہا تھا، کب تک، یہاں تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ اس کے بعد پھر بدل جاتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب کچھ اور ہے اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اسی طرح جیسے پہلے ہو چکا۔ حدثنا اسحاق بن راہوی قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا انه قال لما قال حي علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہاں پر یحیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک بھائی نے کہا کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ نے کیا کہا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اوپر والی حدیث کا تکملہ ہے یہ۔ وقال ھکذا سمعنا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہنے لگے، کون، معاویہ کہنے لگے کہ اس طرح ہم نے سنا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، کہ وہ ایسا ہی کہتے تھے۔ باب الدعاء عند النداء، آزان کے وقت دعا مانگنا۔ حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعیب بن ابی حمزہ عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع النداء، جو کوئی آزان کی آواز سن کر کہے اللہم، اے اللہ، رب، جو رب ہے، ہذہ الدعوۃ التامہ، اس مکمل پکار کا، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کا، آتے عطا کر محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الوسیلۃ، وسیلہ، والفضیلۃ، اور فضیلت، وابعثہ، اور کھڑا کر آپ کو، مقام محمودن، مقام محمود پر، الذی، وہ جس کا، وعدتہ، وعدہ کیا تو نے اس سے، یہاں تک، حلت لہ شفاعتی، جائز ہو گئی، واقع ہو گئی اس کے لیے میری سفارش، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی اس کے حق میں میں شفاعت کروں گا۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنے کے قابل ہیں، ایک تو یہ کہ اس بخاری کی روایت میں صرف وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ تک کے الفاظ ہیں، بیہقی کی روایت میں آگے آتا ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آزان سننے کے ساتھ ساتھ تو وہی کہنا چاہیے کہ جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دے تو انسان اس چھوٹے سے پاز میں جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور باقی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میں وہی، اس کے بعد آخر میں یہ دعا پڑھے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کو شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر جو دو لفظ آئے ہیں، وسیلہ اور مقام محمود، یہ سمجھنے کے قابل ہے۔ وسیلہ جنت کا ایک خاص مقام ہے جو تمام انسانوں میں سے صرف ایک کو ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور آپ نے امت کو حکم دیا کہ صلوا لی الوسیلہ، میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو کہ اللہ تعالی مجھے وہ جگہ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ مقام محمود وہ مقام جہاں پر تعریف کی جائے، آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے یہاں وکٹری سٹینڈ ہوتے ہیں، اسی طرح ایک خاص سٹینڈ ہوگا، ایک خاص کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ ایک اور روایت میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبز حلہ پہنے ہوئے ہوں گے اور شفاعت کے لیے جب وہاں پر آ کر کھڑے ہوں گے تو ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ تو وہ مقام محمود وہ خاص عزت کا مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہوں گے، اور اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کو کہا گیا کہ اپنے پیغمبر کے احسانات کے جواب میں ان کے لیے کیا کرو، اس خاص باعزت جگہ پر کھڑے ہونے کی دعا کرو کہ انہیں اللہ تعالیٰ وہ شرف عطا فرمائیں۔ اچھا، یہاں پر تو صرف اتنی دعا کا ذکر ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو بیان کرنا ذرا فائدے کی بات ہے، اس لیے سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو وقتوں کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی، یعنی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ایک تو وہ جب مجاہد صفوں میں آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اور دوسری کون سی جگہ؟ آذان کے بعد، یعنی جب انسان جواب دے دیتا ہے آذان کا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو انسان جو دعا مانگتا ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کو گنوانا نہیں چاہیے، یہ قبولیت کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باب الاستہام فی الاذانی، آذان میں کرہ ڈالنا۔ استہام جو لفظ ہے یہ سہم سے ہے، سہم تیر کو کہتے ہیں، استہام تیر اندازی کرنا، یعنی کرہ ڈالنا مراد ہے، تیر ڈالنا یعنی کرہ ڈالنا۔ ویوز کرو، اور کہا جاتا ہے ان اقوامن کے کچھ لوگوں نے اختلفوا فی الاذان، آذان میں اختلاف کیا، فاقرا بینہم سعدن، تو قرہ اندازی کی ان کے درمیان سعد نے، یعنی ایک کہتا تھا میں آذان دوں گا، دوسرا کہتا تھا میں دوں گا، جب جھگڑا بڑھنے لگا تو ان کو نپٹایا کیسے گیا؟ قرہ ڈال کے۔ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا ثواب کا کام ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو اب اپنے سٹیٹس اور وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یہ تو صرف مولویوں کا کام ہے، وہی کریں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمین، یہ جس طرح سمیہ عورت کے لیے، یہ سمین مرد کے لیے نام ہے، سمین مولا ابی بکر، ان ابی صالح، ان ابی ہریرتا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم الناس ما فی الندائی، اگر جان لیتے لوگ کہ کیا ہے آذان میں، یعنی آذان دینے میں یا سننے میں، کیونکہ النداء کا ہی صرف لفظ ہے، والصف الاول، اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے، ثم لم یجدو، پھر نہ پائیں وہ، کیا نہ پائیں، موقع کس کا؟ اذان دینے کا یا صف پہلی میں آنے کا، الا ان یستہموا علیہ، مگر یہ کہ اس پر قرآن اندازی کریں، لستہمو، تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے، یعنی ان جگہوں پہ پہنچنے کے لیے، یہ شرف حاصل کرنے کے لیے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور ایسا ہی کرتے، ولو یعلمون، اور اگر وہ جان لیتے، ما فی التہجیری، کہ کیا ہے ظہر کی نماز جلدی پڑھنے میں، تہجیر حاجرہ سے پیچھے گزر چکا ہے، لستبقوا الیہ، تو سبقت کرتے اس کی طرف، یعنی پھر وہ ڈیلے نہ کرتے کہ گھر جا کے پڑھ لیں گے، وہ پڑھ کے ہی جاتے، یعنی اس میں دوڑ لگاتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، ولو یعلمون ما فی العتمتی، اور اگر وہ جان لیتے کہ عشاء کی نماز کی تاخیر میں، آتما آپ کو بتا چکی ہوں کہ اونٹنی کے تھن میں رات میں دیر سے دودھ دونے کے لیے دودھ چھوڑ دینا، تو اتما وہ نماز ہے عشاء کی جو تاخیر سے پڑھی جائے، والصبح، اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے، لاتوہما، البتہ وہ ضرور آتے ان دونوں میں، ولو حبون، خا گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آتے، یعنی پھر کوئی گھر بیٹھا نہ رہ جاتا کہ وہ پہلے نماز پڑھ کے سو جائے عشاء کی، یا دیر سے اٹھ کے پڑھے، وہ ضرور ہی جماعت میں شریک ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی بھی کام کو گھسٹتے ہوئے کریں، یعنی صرف اسی کام کو کریں گے جس میں ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو، ورنہ تو چھوٹا چھوٹا عذر ہمیں روک سکتا ہے۔ باب الکلام فی الاذان، اذان میں بات کرنا، یعنی اگر کوئی اذان ہو رہی تو کیا اس دوران بولا جا سکتا ہے، کوئی ضروری بات کی جا سکتی ہے، وتکلم سلیمان ابن سرد فی اذانہ، اور سلیمان بن سرد صحابی نے اذان میں بات کی، وقال الحسن، اور امام حسن بصری کہتے ہیں، لا بأس ان یضحک، کوئی حرج نہیں اگر وہ ہنس پڑے، وہو یؤذن، حالانکہ وہ اذان دے رہا ہو، او یقیم، یا اقامت کہہ رہا ہو، یعنی اگر ایک شخص نماز کے لیے اذان دے رہا ہے اور اچانک کسی چیز کو دیکھ کے یا کسی بات پہ وہ ہنس پڑتا ہے، تو اس سے اذان ٹوٹتی نہیں، اس کی اسے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اقامت کہتے ہوئے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر اذان کہنے والا اور دینے والا انسانی تبا کی کمزوری کی وجہ سے ایسا کر سکتا ہے، تو سننے والے بھی ہنس سکتے ہیں اس دوران، اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے اور اذان آپ سن رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں، بولنا نہیں چاہتے، صرف ہنسی آ جاتی ہے، تو اس ہنسی کو آپ بزور یا بجبر کنٹرول نہیں کریں گے، ہنس سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر کوئی چیز گرنے لگی ہے یا کوئی اور نقصان ہونے لگا ہے، تو آپ اس طرح اپنے اوپر سختی نہ کریں کہ چونکہ اذان ہو رہی ہے اس لیے میں ضروری لفظ بھی نہیں بول سکتی، نہیں، ضرورت کے تحت آپ ایک آدھ بات کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت بے پرواہ ہو کے اذان نہ سننا اور باتیں کیے چلے جانا غافلوں میں شمار ہونے والی بات ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی بوقت ضرورت، بوقت مجبوری، یا اچانک کوئی ہنس رہا ہے تو آپ کو بھی ہنسی آ گئی تو اس پہ پکڑ نہیں، لیکن اذان سننے کا جو ثواب ہے اور اس میں جو دعا مانگنے کی جزا ہے اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی ایسا بھی نہ ہو اس حدیث سے کوئی یہ سمجھ لے کہ جی جیسا چاہیں ہم بولتے چلے جائیں، جتنی چاہیں باتیں کرتے چلے جائیں. نہیں، احتیاط برتنا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب بلند ہوتا ہے تو اس کا احترام ضروری ہوتا ہے. اور یہ اذان جو ہے یہ مسلمانوں کے شاعر میں سے ہے، اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے، وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور شاعر کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اس میں حلال اور حرام اور فرض اور سنت کی بات نہیں، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے کہ کوئی شخص کس طرح ان مواقع پر بیہیو کرتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ایوب و عبد الحمید صاحب الزیادی وعاصم الاحول ان عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم من رزغ، خطبہ دیا ہم کو ابن عباس نے ایک دن میں جب کہ کیچڑ تھا، یعنی جمعہ کا خطبہ تھا لیکن کیچڑ کے دن. رزغ کہتے ہیں کیچڑ کو، بارش ہو گئی. اور کیچڑ کیسے ہو گیا کہ مسجد نبوی کی چھت جو تھی وہ لنٹر کی نہیں تھی بلکہ کھجور کی شاخوں اور مٹی لگی ہوئی تھی، اور کچی چھتیں اب بھی بارش ہو جائیں تو ٹپک پڑتی ہیں. تو جب چھت ٹپکے فرش بھی کچا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فرش میں بھی کیچڑ ہو گیا. اب جمعے کی نماز ہے، اب کیا کیا جائے. فلما بلغ المؤذن حی علی الصلاۃ، جب مؤذن یہاں تک پہنچا حی علی الصلاۃ، فامرہ، تو آپ نے، کس نے، ابن عباس نے اس کو حکم دیا، ان ینادی، کہ وہ یہ کہنے کی بجائے یہ کہے الصلاۃ فی الرحال، کے گھروں میں نماز پڑھو. اب یہ الصلاۃ فی الرحال جو ہے یہ اذان کے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ ایک اور بات اعلان ہو رہا ہے ایک طرح سے. تو یہ اعلان کیا ہے، گفتگو ہے. اسی سے امام بخاری نے باب باندھا کہ الکلام فی الاذان، کہ بوقت ضرورت اذان کے دوران کلام کی اجازت ہے. فنظر القوم بعضهم الى بعض، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ابن عباس جو ہیں انہوں نے کیا اذان دلوا رہے ہیں، یہ کیسی اذان ہے. فقال، ابن عباس نے کہا، فعل هذا، کیا تھا یہ کام، من ہوا خیر منہ، اس نے جو اس سے بہتر تھے. من ہو اس سے، یعنی ابن عباس اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو اس سے بھی بہتر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایسے کیا تھا. وانہا عظمتن، اور بے شک یہ ہے کہ جمعہ واجب ہے، یعنی جمعہ تو پڑھا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر مسجد آنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو گھر پر ہی پڑھ لے، اور اگر گھر پر پڑھے تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں دو رکعت کی بجائے ظہر کی نماز ادا کرے اگر کسی عذر کی وجہ سے انسان جمعہ نہ پڑھ سکے. جیسے خواتین ہیں تو ان پر جمعہ فرض نہیں، لیکن وہ گھر میں نماز پڑھیں گی جمعے کے دن تو ظہر کی پوری نماز پڑھیں گی، جمعے کے دو رکعتیں نہیں پڑھیں گی. باب اذان الاعمى، اندھے کا اذان دینا. کیا اندھا شخص اذان دے سکتا ہے؟ اذا کان لہ من یخبرہ، جبکہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو اسے خبر دے، یعنی بتا سکے اس کو، کیونکہ وہ خود تو اوقات کو نہیں دیکھ سکتا، سورج کا چڑھنا اترنا. بعض لوگوں کے نزدیک یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن امام بخاری یہاں پر باب لا کے پھر حدیث لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ام مکتوم جو تھے وہ نابینا ہونے کے باوجود اذان دیتے تھے، لیکن لوگ ان کو وقت بتا دیا کرتے تھے. یہ اصل میں اسلام میں جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں یا جو محروم لوگ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے، اور ان کو بھی خیر کے کاموں سے محروم نہیں کیا. انہیں ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا نا کہ جب ایک جنگ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو یہ بھی آ گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ عاما اور آرج اور ان پہ کوئی حرج نہیں، اللہ نے ان کو رخصت دی ہے، تو کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ساتھ لے چلے، میں وہاں جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا، ایک جگہ کھڑا ہو جاؤں گا، جھنڈا پکڑے رہوں گا، لیکن میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. ایک اور صاحب تھے جو لنگڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ضرور جانا ہے. تو آپ نے کہا نہیں، تم نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اگر شہید بھی ہو گیا تو اسی اپنے لنگڑے پن سے جنت میں چلا جاؤں گا، یعنی گھسٹتا گھسٹتا جنت میں پہنچ جاؤں گا. تو حدیث سے اس کی دلیل نکلتی ہے کہ نابینا شخص جو ہے اگر اذان دینے کی خواہش ظاہر کرے یا دینا چاہے تو اس سے اذان دلوائی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وقت پر ہو. حدثنا عبداللہ ابن مسلمتا عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رات کو اذان دے دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، تو کھاؤ اور پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی آواز آ جائے. قال اور کہا وکان رجلا عاما کہ وہ ایک نابینا شخص تھے لا ینادی نہ پکارتے حتی یقال لہو یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا اصبحت اصبحت کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی تو نے صبح کر لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں دو اذانیں ہوتی, ایک تہجد کی اذان ہوتی تھی یا یوں سمجھے کہ لوگوں کو جگانے کی اذان ہوتی تھی فجر کے وقت, اور آج کل بھی ہمارے ہاں خاص طور پر رمضان میں ایسا ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ سحری کے وقت ایک اذان دی جاتی ہے, وہ بلال دیتے تھے لیکن صبح کی نماز کی جو اذان تھی وہ حضرت ابن ام مکتوم, دو مختلف لوگ, اس لیے کہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ پہلی اذان جو ہے وہ اٹھنے کی ہے, سحری کرنے کی ہے کہ سحری کھانے کا وقت ہو گیا, اور دوسری جو ہے وہ سحری کے بند ہونے کا اعلان ہے. تو اس زمانے میں اس طرح کے ہوٹر نہیں ہوتے تھے یا ہارن نہیں ہوتے تھے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی, بلکہ اذانوں سے ہی کام لیا جاتا. پھر آپ دیکھیں کہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے پھر بھی آواز چلی جاتی, وہ کس لیے؟ اس لیے کہ باہر ٹریفک کا شور بھی نہیں ہوتا تھا. ہمارے ہاں ٹریفک کی پولوشن اتنی ہے شور شرابہ کہ اگر عام آواز میں بات کی جائے تو بات سمجھ نہیں آتی. تو ہر دور کی ضرورتیں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. باب الاذان بعد الفجر, صبح ہونے کے بعد یا فجر کے بعد اذان دینا, یعنی ایک اذان وہ رات والی جو سحری والی ہے اور دوسری اذان جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اخبرتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکف رک جاتا تھا, المؤذن اذان دینے والا, لصبح صبح کے لیے, وبدا الصبح اور صبح نمودار ہو جاتی, صلى ركعتين تو دو رکعت نماز ادا کرتے, خفیفتین ہلکی یعنی سنت, قبل ان تقام الصلاۃ اس سے پہلے کہ نماز قائم کی جاتی. اس سے کیا پتا چلتا ہے اعتکف کا یہ نہیں مطلب اعتکاف کرتے, اس کا روٹ ہے عین کاف فے, اعتکف کا مطلب ہوتا ہے جم جانا, جم کے بیٹھ جانا, یعنی اذان دے کے اطمینان سے بیٹھ جاتے فجر کی, پھر وہ سنتیں پڑھتے, پھر تکبیر ہوتی, پھر نماز پڑھتے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو سحری کی اذان ہوتی تھی وہ فجر کی نہیں ہوتی تھی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیٰ ان ابی سلمتا ان عائشتا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامۃ من صلاۃ الصبح, پچھلی حدیثی ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کو اذان دیتے ہیں, فکلوا واشربوا تو کھاؤ اور پیو, حتی ينادي ابن ام مکتوم یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں, یعنی ان کی اذان پر تم کھانا پینا پھر بند کر دو. باب الاذان قبل الفجر, فجر سے پہلے اذان کہنا. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع ان احدكم او احدا منكم نہ روکے تم میں سے کسی ایک کو, یا کوئی ایک تم میں سے نہ روکے, اذان بلال اذان بلال سے, من سحوره اپنی سحری سے, یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اذان کی آواز تم کو آئے تو کھانا پینا مت چھوڑو. فانه يؤذن کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں, او ینادی یا پکارتے ہیں, بلیلن رات کے لیے, لیرجع قائمکم تاکہ لوٹ جائے تمہارا کھڑا, یعنی جو لوگ رات کی عبادت کر رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اب کچھ دیر آرام کر لیں. ولینبہ نائمکم اور اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ متنبہ کریں تمہارے سوئے ہوئے کو, یعنی سوئے ہوئے جاگ اٹھیں کہ سحری کر لیں, اور جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تہجد وغیرہ کی وہ کیا کریں, واپس چلے جائیں تاکہ سحری کر لیں. وليس ان يقول الفجر اب الصبح اور نہیں کہ وہ کہے کہ فجر یا صبح, یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں. وقال باصابعه اور آپ نے اپنی انگلیوں سے کہا, ورفعها الى فوقه اور آپ نے ان کو اوپر اٹھایا, وتأتأ الى اسفل اور نیچے کی طرف لائے, حتى يقول هكذا یہاں تک کہ آپ اس بات کو سمجھا سکیں. وقال زهير اور زہیر کہتے ہیں, بسبابتيه اپنے دونوں, سبابہ کہتے ہیں اس انگلی کو, یعنی دونوں سبابہ انگلیوں کو اوپر نیچے کیا, احداهما فوق الاخرى اور اس حال میں تھی کہ ایک دوسری کے اوپر تھی, ثم مدها عن يمينه وشماله پھر ان کو دائیں اور بائیں طرف کھینچ لیا, یعنی الگ کر کے ان کو پھر اوپر نیچے کیا, یعنی دائیں اور بائیں کھینچنے کے فجر پھیلنے کی طرف اشارہ تھا کیونکہ چوڑائی کی طرف پھیلتی ہے, اور اوپر نیچے کیا ہے, صبح صادق جو ایک وہ روشنی کی لکیر اوپر کو اٹھتی ہے اس کی طرف اشارہ تھا. حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشه وان نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحدثنی یوسف ابن عیسیٰ المروزی قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. یہ حدیث گزر چکی. باب کم بین الاذان والاقامتی, کتنا وقت ہو آزان اور اقامت کے درمیان, آزان اور تکبیر کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے. ومن ينتظر الاقامہ, اور جو کوئی تکبیر کا انتظار کر رہے ہوں. حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجریری عن ابن بریدتا عن عبداللہ ابن مغفل المزنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل آذانین, ہر دو آزانوں کے درمیان صلاتن نماز ہے. سلاسن, تین مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی, لیکن کس کے لیے؟ لمن شاء, واسطے اس کے جو چاہے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آزان اور تکبیر کے درمیان اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی سنتیں یا مسجد میں داخل ہونے کے نفل یا وضو کے نفل وغیرہ پڑھ لیں, کہ دو آزانوں کے درمیان نماز کا اتنا وقت دے دینا چاہیے. دو آزانوں سے مراد کیا؟ پہلی تو آزان وہ ہے لوگوں کو جو نماز کے لیے بلایا جائے باہر سے, اور دوسری آزان کون سی ہے یہاں؟ تکبیر, کہ جس میں اقامت کہی جاتی ہے, نماز کے لیے صفیں بند جاتی ہیں اس وقت. یعنی ان دونوں کے درمیان بہت جلدی نہیں ہونی چاہیے, وقفہ ہونا چاہیے. کتنا وقفہ؟ کہ لوگ کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیں, مثلا فجر میں سنتیں پڑھ لیں, اگر کوئی مسجد میں آئے تو مسجد کے دو نفل ساتھ پڑھ لے, اسی طرح ظہر میں چار سنتیں ہیں وہ پڑھ لے, پھر تکبیر کہی جائے کہ فرض پڑھے جائیں. اسی طرح اگر کوئی عصر کے وقت آیا تو اس میں بھی غیر موقعہ سنتیں ہیں, یا مسجد میں داخلے کے یا وضو کے نفل. یعنی کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا جائے کہ انسان فرض نماز سے پہلے بھی کوئی نفل اور سنت نماز کو پڑھ سکے. یہ مراد ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ قال سمعت عمرو بن عامر الانصاری عن انس بن مالک قال كان المؤذن تھا مؤذن اذا اذن, جب اذان دیتا, قام ناس, کھڑے ہو جاتے لوگ, من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یبتدرون السواریہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جلدی کرتے ستونوں کی طرف, حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ نکل آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ نماز جو تھے وہ گھر میں پڑھ کے آیا کرتے تھے, اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, کچھ نہ کچھ نماز وہاں بھی پڑھا کرو. وہم کذالک یصلون الرکعتین قبل المغرب, حتی کہ وہ مغرب سے پہلے بھی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ولم یکن بینہما شیئن, اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہ ہوتا, یعنی بہت وقفہ نہ ہوتا. قال وقال عثمان بن جبلتا و ابو داود ان شعبۃ لم یکن بینہما الا قلیل, کہ نہ ہوتا ان دونوں کے درمیان مگر تھوڑا سا وقت. آپ نے اب بھی دیکھا کہ حرم میں جب حج اور عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو مغرب کی اذان ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, دو نفل پڑھتے ہیں. وہ دو نفل جو ہیں اس کی اجازت ہے, وہ کوئی موقعہ سنتیں نہیں ہیں. جو پڑھنا چاہے ٹھیک ہے, جو نہ پڑھنا چاہے اس پہ حرج نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کیا فرمایا؟ لمن شاء, جو چاہے وہ پڑھ لے, اور جو آرام فرمانا چاہے وہ آرام کرے. باب من انتظر الاقامہ, اقامت یعنی تکبیر کا انتظار کرنا, گھر میں ہی انتظار کرے. مثلا اگر کسی کے گھر مسجد کے ساتھ ہے تو اپنے کام میں مصروف ہے تو کہتا ہے اچھا اس وقت نکلوں گا جب تکبیر کی آواز آ جائے, تو ایسا بھی کر سکتا ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ بن الزبیر ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو جاتا مؤذن بالاولا, پہلی اذان کے ساتھ, من صلاۃ الفجر, فجر کی نماز میں سے, قاما, تو آپ اٹھتے, فرقہ رکعتین, دو رکعت نماز پڑھتے, خفیفتین, ہلکی, قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, بعد ان یستبین الفجر, اس کے بعد کے فجر ظاہر ہو جائے, یعنی صبح صادق روشن ہو جائے, ثم استجا, پھر ذرا سا لیٹ جاتے, علی شقہ الایمن, اپنے دائیں پہلو پر, حتی یاتیہ المؤذن للاقامہ, یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کے لیے آپ کے پاس آتا, یعنی آپ کو اطلاع بھی دیتا اور تکبیر کہتا. اس سے کیا پتا چلتا کہ اتنا وقت ہوتا تھا کہ دو ہلکی رکعتیں پڑھ کے آپ ذرا سا لیٹ کے آتے تھے, اور عین اس وقت نکلتے جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی تھی. باب بین کل آذانین صلاۃ لمن شاء, یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا کہمس ابن الحسن ان عبداللہ ابن بریدہ ان عبداللہ ابن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل آذانین صلاۃ, ہر دو آزانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے. بین کل آزانین صلاتن ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء, تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے, یعنی واجب نہیں جو پڑھنا چاہے. باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد, اس شخص کا کہنا کہ جو یہ کہتا ہو کہ سفر میں ایک ہی شخص اذان دیتا رہے، یعنی ایک ہی شخص اذان دے جیسے حضر میں. حدثنا مولا ابن اسد قال حدثنا وحیب ان ایوب ان ابی قلابتا ان مالک ابن الحویرس اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی. مالک بن حویرس کہتے ہیں کہ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ میں اپنی قوم کے ساتھ، یعنی اپنے لوگوں کے ایک گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رہا ان میں میں بھی تھا. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً تو ہم لوگوں نے آپ کے پاس، یعنی ہمارے وفد نے آپ کے پاس 20 دن قیام کیا، 20 دن آ کے ٹھہرے. اور ایسا عموماً ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ جب مسلمان ہو جاتے تو دین کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دنوں، کچھ ہفتوں، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے لیے ٹھہرتے تھے. یہ ہر ایک کے اپنے شوق اور اپنے وقت اور اپنی سہولت پر مبنی ہوتا تھا، اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. یہ حکم قرآن میں بھی ہے، اور اسی حکم کی پابندی کے طور پر لوگ وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آ کر رہا کرتے تھے. وکان رحیما رفیقا آپ بڑے مہربان اور بڑے دوست تھے، یعنی آپ کا انداز کیا تھا، ایک رفیق کا انداز تھا، رفق کا. فلما رعا شوقنا پھر جب آپ ہمارا شوق دیکھتے، الا اہالینا ہمارے گھر والوں کی طرف کہ ہم اب واپس جانا چاہتے ہیں، قالا تو آپ فرماتے ارجعو واپس چلے جاؤ، یعنی جو جانا چاہتا تھا ان کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. فکونو فیہم پھر ان کے درمیان رہو، یعنی جب آپ واپس بھیجتے تو کیا نصیحت کرتے کہ جاؤ اب اپنی قوم کے اندر رہو. وعلموہم اور انہیں تعلیم دو، یعنی جو کچھ میرے پاس رہ کے تم لوگوں نے سیکھا ہے اسے جا کے وہاں سکھاؤ. وصلوا اور نماز پڑھو. فاذا حضرت الصلاۃ پھر جب نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم تو اذان دے تم میں سے کوئی ایک، ولیؤمکم اکبرکم اور امامت کرائے تم میں سب سے بڑا تم میں سے. سب سے بڑے کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ 20 کے 20 علم میں برابر تھے، سب نے ایک ہی جیسی ڈگری حاصل کی تھی. ڈگری کو نہیں کہ کاغذ کے اوپر، مراد یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جیسی چیزیں سیکھ کے جا رہے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ امامت تو کوئی بھی ان میں سے کرا سکتا ہے علم کے اعتبار سے، لیکن جب سب کا علم برابر ہو تو عمر میں بڑے کو ترجیح دی جائے گی.